قرأت خيرا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری چھٹی کلاس ہے قصص القرآن کی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم لوگ قرآن کریم کے قصص میں سے اصحاب السبت، سبت والوں کا واقعہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں سبق سیکھنے والا بنائے، اور امت مسلمہ کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے امت مسلمہ کو، اس ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنے والا بنائے انشاءاللہ. جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 47، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل أن نتمس وجوههم فنردها على أدبارها أولا أنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لے آؤ. یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ یہاں تک کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں، یا تم پر ایسے ہی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے رہتا ہے. قرآن میں اصحاب سبت کے بارے میں کئی جگہ ہمیں آیت ملتی ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 47، اس کے علاوہ سورہ نساء میں ہی ایک بار اور آگے یہ واقعہ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ سورہ آراف میں ہمیں ذکر ملتا ہے، سورہ بقرہ میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور سورہ نحل میں ہمیں ذکر ملتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب سبت یہ یہودی قبیلے میں سے یا یہودی گروہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کئی جگہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سورہ آراف میں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کو اصحاب سبت کا واقعہ ان کے سامنے بیان کرو، یا ان سے اصحاب سبت کے بارے میں پوچھو، یہ خود جانتے ہیں ان کو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب سبت کا واقعہ ان کے یہاں پر بہت زیادہ مشہور تھا، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بنی اسرائیل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، چونکہ وہاں بنی اسرائیل یعنی یہود بھی آباد تھے، تو یہود یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے، اور ان کے یہاں پر یہ قصہ بہت مشہور تھا جو کہ اصحاب سبت کا قصہ تھا. سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فِالسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن چھٹی منانے کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی یا زیادتی کی تھی، لہذا ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ کہ تم پر دھتکار پڑتی رہے. پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آئیں گے، اور اسے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی دن، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہ واقعات کیوں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ واقعات کس لیے سنائے جا رہے ہیں، تاکہ تم کیا حاصل کرو. یہاں پر کیا لفظ آیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس میں نصیحت ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. عبرت، جی، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں آگے والوں کے لیے بھی اور پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی، یعنی جو بعد میں آئیں گے، اور اسے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا اور عبرت بنا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے عبرت کے ایک اور معنی، آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے، بہت اچھے معنی ہیں جو ہم نے اس دن تو ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ عبرت کے کیا معنی ہیں، لیکن اور کچھ معنی اس کے جو بتائے جاتے ہیں، عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں تعلق ڈسکنیکٹ ہے، یعنی جہاں پر کوئی ایک دوسرے کا دوسرے کے ساتھ کنیکشن نہیں ہو سکتا، تو وہ کنیکشن قائم کرنا، تعلق قائم کرنا، وہ قربت حاصل کرنے کے لیے، پہنچنے کے لیے، جیسے کہ جو برج ہوتا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ عبرت کے ایک معنی برج کے بھی ہوتے ہیں، تو برج ایکچولی ہوتا کس لیے کہ ادھر کے لوگوں کا تعلق ادھر کے لوگوں سے قائم کرے، ہے نا؟ یعنی برج کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ راستہ عبور کر کے جاتے ہیں۔ تو عبرت کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ جو کٹے ہوئے لوگوں کا تعلق، یعنی کنیکشن قائم کرنا، پچھلے لوگوں سے دوسرے لوگوں کا تعلق کنیکٹ کرنا۔ تو یہ جو واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں، دراصل یہ ان لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ ہم سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ اور یہ ایکچولی یہ لنک ہے، اور ویسے بھی قرآن کریم کی جو تفسیر کے بارے میں جو علماء کرام کی رائے ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی جو تفسیر کی جاتی ہے، تو اس میں دراصل اس وقت کے حالات جو بیان کیے گئے ہیں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو اس سے پہلے قومیں تھیں، تو ان کے واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ آج ہم اس کا تعلق اپنے دور سے کنیکٹ کر سکیں۔ تو اگر ہم آج کے دور سے اس پرانے تعلق کو کنیکٹ کریں کہ عبرت کا مطلب کیا ہے، کہ ایک لوگوں سے دوسرے لوگوں کا جو کٹے ہوئے ہیں ان سے تعلق پیدا کرنا، کنیکٹ کرنا، تو ہم کو یہ اپنے آپ سے اس کا تعلق کیسے ہمیں کنیکٹ کرنا ہے؟ یہ جو قرآن کی آیات ہم پڑھتے ہیں اور جو تفسیر کے اصول بتائے گئے ہیں کہ قرآن کی آیت میں ہر دور کے لیے سبق ہے، یعنی قرآن کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا، علماء اس کی تفسیر سے سیر نہیں ہوگے، اور اس کے معجزات ہر دور میں ثابت ہوتے رہیں گے۔ تو یہ واقعات سے آج ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ یہ واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم ان کا تعلق اپنے آپ سے جوڑیں۔ تو اس میں دراصل اس جو آج اصحاب السبت کا جو واقعہ ہم لینے والے ہیں، دراصل اس میں یہ بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام امت مسلمہ کو ہر دفعہ انجام دینا ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں، جب بھی یہ لوگ مسلمان تھے، کیونکہ یہ تو یہودی اور عیسائی بعد میں بنے، جب یہ مسلمان تھے تو ان کے ذمے جو کام تھا وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور آج ہم بحیثیت امت مسلمہ ہمارے ذمے بھی کیا کام ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں ہمارے لیے اس بات کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے؟ کوئی سمجھے آپ کے لیے؟ جی، امتم وسط اللی تکون شہدا، ٹھیک ہے، ہم امت وسط ہیں، پیچھے کے لوگوں کو بھی ہم جوڑتے ہیں، اور کیا ہے خاص آیت جو آئی ہے؟ جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جزاک اللہ خیرن شبانہ، بارک اللہ فیکی، اور باقی لوگوں کے لیے بھی جزاک اللہ خیرن۔ امت وسط جو لوگوں نے کہا ہے وہ بھی صحیح آنسر ہے، لیکن خاص جو آیت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ہی وہ بہترین امت ہو جسے اب دنیا میں بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایکچولی ہم کو یہ کنیکشن، یعنی بنی اسرائیل سے اب ہم کو ایک اپنے آپ سے کنیکٹ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل تو گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے، یہ آیت نازل ہوئے کئی سال گزر گئے، اور یہ جو بستی والا واقعہ تھا تو اس کو بھی کئی سال ہو گئے، یہ بستی والے واقعے کو، لیکن اب آج ہمیں اس سے کنیکشن جوڑنا ہے اپنا، ہم کو عبرت حاصل کرنی ہے۔ تو بہرحال اب یہاں جو ہم نے ابھی آیت پڑھی، اس آیت میں کیا کہا گیا کہ اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، اس پر ایمان لے آؤ، یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ کہیں ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں، یا تم پر ایسے ہی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے، یہ واقعے کو ڈسکس کرنے سے پہلے، کیونکہ قرآن کی آیت اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو الحمدللہ ہمارے سامنے جو پکچر ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، جو قصہ ہے وہ الحمدللہ واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 163 میں،
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم
ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے ہفتے کے دن تو مچھلیاں بند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہم معذرت کر سکیں اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں بلا شبہ آپ کا رب مقررہ وقت آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ ان کی جو مچھلیاں تھیں حیتانہم یوم سبتہم شرعم و یوم لا یسبتون اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ یہ کیا واقعہ تھا یا کون سا قصہ تھا یہ کون لوگ تھے مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دراصل بستی ایلا کی بستی تھی جو کہ سمندر کے کنارے واقع تھی ایلا یا ایلا اور ایلا ہی صحیح درست ہو سکتا ہے کہ یہ ایلا کی بستی تھی اور یہ سمندر کے کنارے واقع تھی اور یہ لوگوں کے اندر دراصل اللہ تعالی کی نافرمانی کھلے عام ان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تھے یعنی پہلے تو شروعات میں انہوں نے ہیلے بہانوں سے کام لیا اس کے بعد وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے بہرحال یہ بستی سمندر کے کنارے واقع تھی اور یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں روایت سے بات پتہ چلتی ہے ہم کو صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے عبادت کے لیے ہفتے کا دن مخصوص تھا اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے اور عیسائیوں نے خود اپنے لیے اتوار کا دن خود سے چوز کر لیا تو بہرحال بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن مخصوص تھا یہ بستی سمندر کے کنارے آباد تھی یہودیوں کا ہی ایک قبیلہ یہاں آباد تھا اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے ان کے لیے بھی جمعہ کا دن ہی مقرر تھا لیکن انہوں نے خود سے مانگ کر اور لڑ جھگڑ کر اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا کہ ہمیں جمعہ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ہفتے کا دن چاہیے تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کرنا ہفتے کا دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کرنا یعنی باقی دنوں میں جو ان کی عام عبادت ہوتی تھی جیسے نمازیں وغیرہ وہ تو اپنی جگہ لیکن ہفتے کے دن کو خاص عبادت کے لیے مخصوص کر دینا اس دن کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا کوئی کام کاج نہیں ہوگا کوئی گھریلو کام نہیں ہوگا اور یہ واقعہ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، یعنی اس وقت داؤد علیہ السلام نبی تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ بستی کہیں دور سمندر کے کنارے واقع تھی. ان کے اوپر سبت کا قانون لاگو تھا کہ ہفتے کے دن وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، کوئی بزنس نہیں کریں گے، کوئی گھریلو کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا. 6 دن دنیا کے کام اور صرف 1 دن عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا ان کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ شیطان کس طرح سے انسان پر حاوی ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے شیطان ان پر حاوی ہوا اور وہ 1 دن بھی ان کو برا لگنے لگا کہ وہ 1 دن بھی وہ اللہ تعالی کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہتے تھے. کہا جاتا کہ اسپیشلی سیٹرڈے کو ہی، یعنی باقی کے 6 دنوں میں تو وہ مچھلیاں ڈیپلی سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی رہتی تھی، اندر ہی رہتی تھی، لیکن ایکچولی اصل جو ان کی آزمائش تھی، جو ان کو جو چیز ٹیمپٹ کرتی تھی، وہ تھی کہ مچھلیاں اسپیشلی سیٹرڈے کو ہی ابھر ابھر کر سامنے آتی تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں یہ بات بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے جب اللہ، یعنی شیطان جو ہے، کس طرح سے اعمال خوشنما بنا کر دکھا دیتا ہے اور ہیلے بہانے کر کے گناہ میں کس طرح سے انوالو کرتا ہے شیطان انسان کو. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ سیٹرڈے کو ہی مچھلیاں خاص طور سے اوپر اٹھ کر آتی تھیں، یعنی اور عام دنوں میں نہیں آتی تھی لیکن سیٹرڈے کو خاص طور سے آتی تھیں. اب وہ مچھلیوں کو دیکھ دیکھ کر ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ اچھا اتنی اچھی مچھلیاں ہیں اور باقی پورا ہفتہ تو ہم کو نہیں ملی، تو کیوں نہ ہم ابھی یہ مچھلیوں کو پکڑ لیں. تو اس بنا پر وہ لوگ خاص طور سے ایسا کرنے لگے، یعنی ہیلے بہانے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس دن سے بری کر لیا. کہ بعض روایت، یعنی حدیث سے یا پھر کوئی بھی روایت سے یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا، لیکن بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جمعہ کی رات کو، فرائیڈے کی نائٹ، جال ڈال دیتے تھے سمندر میں اور سنڈے مارننگ میں وہ جال نکال لیتے تھے. ایک طرح سے وہ یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات بھی ہم نے پوری کر لی، یعنی ان کے دل کے خوش رکھنے کو یہ خیال اچھا تھا کہ ہم گناہ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہفتے کا دن ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور اپنا ہمارا کام بھی ہو جا رہا ہے، بزنس بھی ہو جا رہا ہے اور مچھلیاں بھی پکڑ رہے ہیں. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مچھلیاں اتنی آتی ہیں ابھر ابھر کر، خاص طور سے سیٹرڈے کو، تو انہوں نے سمندر کے ارد گرد، سمندر کے آس پاس انہوں نے کیا کہ چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیے اور اس میں جب سمندر کی لہریں آتی یا مچھلیاں اوپر آتی تو مچھلیاں اس میں اٹک جاتی تھیں اور پانی واپس چلا جاتا تھا. تو اس طرح سے سنڈے مارننگ میں وہ ان گڑھوں سے ساری مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے. تو اب دیکھیں کہ یہ ہوتے ہیں ہیلے بہانے. اور اب غور کریے کہ آج مسلمانوں کے اندر کون سے ایسے ہیلے بہانے پیدا ہو چکے ہیں جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں. تو بہرحال ان کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے مچھلیاں اسپیشلی سیٹرڈے کو زیادہ اوپر آتی تھی. اب ان کی نافرمانیاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے گڑھے کھودے یا جال ڈال دیا، یعنی انڈائریکٹلی وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ورزی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو، یعنی ان کے اوپر فرض تھا کہ جمعہ کے دن وہ عبادت کریں، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دیا. اب یہاں پر ہمیں، یہاں سورہ اعراف کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ 3 گروہ ان میں پیدا ہو گئے تھے. اور شرعن کا معنی ہوتا ہے ابھرنا، یا نیزے کو بھی کہتے ہیں، جو ایرو ہوتا ہے نا، نیزہ جو ہوتا ہے، نیزہ مجھے لگتا ہے ہم سبھی جانتے ہوں گے، اتنی اردو تو آتی ہے سبھی کو. تو نیزے کو بھی کہا جاتا ہے شرعن، یا ابھرنے کو کہا جاتا ہے کوئی چیز جو بالکل آپ کو واضح نظر آ رہی ہو. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر کہ پکچر میں کہ کس طرح سے مچھلیاں ابھری ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو، ایرو کی طرح نظر آ رہی ہے نا، تو شرعن کے معنی وہی ہوتے ہیں، نیزہ یا ابھرنا. تو مچھلیاں ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں. تو اب جب یہ ایسا ہوا کہ یہ لوگوں نے ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا، یا اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی، تو اب اس میں 3 گروہ پیدا ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو کہ یہ نافرمانی کرتا تھا، ہیلے بہانوں سے مچھلیاں پکڑتا تھا، اور دھیرے دھیرے کہا جاتا تھا کہ یہ بات ان کے اندر پھر اتنی، یعنی سرکشی میں وہ آگے بڑھے کہ پھر تو ہیلے بہانوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ مچھلیاں پکڑنے لگے تھے. تو بہرحال جب ایک گروہ کھلم کھلا نافرمانی کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو دیکھتا رہتا تھا، اور وہ گروہ کیا کرتا تھا کہ خود عبادت گزار تھا، خود برے کام سے بچا رہتا تھا، خود مچھلیاں پکڑنے سے بچا رہتا اور ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا تھا. یعنی یہ وہ لوگ تھے تیسرے گروہ والے جو ان کو روکتے تھے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور خود بھی رکے ہوئے تھے، یعنی دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے اور خود بھی رکے ہوئے تھے، خود بھی نیک تھے، خود بھی دیندار تھے. اب اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک گروہ ایسا رہتا ہے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ واقعہ اتنا مشہور ہے ان کے اندر کہ تم ان سے پوچھو تو وہ خود ہی تمہیں بتا دیں گے. یعنی وہ جانتے تھے کہ ہمارے یہاں پر ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور ہم نے نافرمانی کی تھی, اور پھر ایسے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا, ذلیل و خوار بندر بن جاؤ, یا ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ سبھی کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا, اور صرف وہ گروہ بچ گیا جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا تھا. اب یہ جو واقعہ ہے اصحاب سبت کا, یہ واقعہ دراصل ہمیں بتاتا ہے, اور یہ واقعہ سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے اندر ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے. یہ کام ہمیں ضرور ہی کرنا ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اور رہا سبت یعنی ہفتے کا قصہ, تو وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا. آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. تو اب یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ واقعہ, یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ جو اس وقت کے یہود تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے. انہوں نے اپنے فریضے سے منہ موڑ لیا تھا, یعنی حالانکہ وہ یہود تھے اور دیکھا جائے تو وہ اس وقت کے مسلمان تھے, لیکن انہوں نے یہ کام کو چھوڑ دیا تھا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام. اب یہ جو بات ہے اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ کیا واقعی میں ان کو بندر بنا دیا گیا؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ, ذلیل و خوار, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندر بنا دیے گئے تھے. اور روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے, وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے بھی تھے, اپنے کیے پر افسوس کرتے تھے, اور 3 دن کے بعد ان سب کی موت واقع ہو گئی. تو یہ سوچ رکھنا کہ اچھا یہ آج جو بندر ہے یہ وہی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں, نہیں, بلکہ یہ بندر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیدا کیے ہیں. وہ تو بنی اسرائیل کے اس گروہ کو بندر بنایا گیا تھا کہ جو یہ نافرمانی کا کام کرتے تھے. اب یہ جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک گروہ اس میں سے دین کی دعوت کا کام کر رہا تھا, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا, دوسرا گروہ خود تو نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو روک بھی نہیں رہا تھا. اور جب یہ دوسرے گروہ نے تھرڈ والے گروہ کو روکنے کی کوشش کی کہ کیوں تم ان کو نصیحت کر رہے ہو, ان کو چھوڑ دو, ان کے حال پر یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں, تو تیسرے گروہ نے کیا کہا کہ نہیں, ہم یہ کام اس لیے کریں تاکہ اپنے رب کے یہاں ہم معذرت پیش کر سکیں. یعنی جب ہمارا رب ہم سے پوچھے کہ جب یہ لوگ برے کام کر رہے تھے یا گناہ میں ملوث تھے یا اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو تم نے کیا کیا, ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی. اور دوسرا ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راست پالیں, ہو سکتا ہے یہ نافرمانی سے بچ جائیں. یعنی ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم معذرت پیش کر سکیں, اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں. اب آپ سوچیں کہ یہ جو تھرڈ والا گروہ تھا یہ جو بات اس نے کہی کہ قالوا معذرتا الی ربکم ولعلہم یتقون, شاید کہ وہ بچ جائیں, شاید کہ وہ اس نافرمانی کے کام سے رک جائیں. یہ دو باتیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو امت وسط کی ذمہ داری ہے, جو ایسا گروہ جو کہ امر بالمعروف پر جس کو مامور کیا گیا ہے, تو وہ کس لیے یہ کام کرے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ اس جواب دہی سے بری اس ذمہ ہو سکے, وہ کہہ سکے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کیا. اب کیا ہوا کہ اب جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آ گئے, اور صرف وہ گروہ بچ گیا جو کہ روکنے کا کام کر رہا تھا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور جب لوگ نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بعض لوگوں کا کیا کہنا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ضرورت ہے ان کو سدھارنے کی, یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, چھوڑ دو ان کو, ان کے حال پر یہ تو بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, یہ تو بہت گمراہ ہیں, اور یہ تو پتھر ہیں, یہ چکنا گھڑا ہے, ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا. اس طرح کی باتیں آپ کو ضرور سننے کو ملے گی, اور آپ کو الٹا ہو سکتا ہے تنزیہ باتیں بھی سننے کو ملے گی کہ اچھا چلا دیکھو بڑے چلے ہیں تبدیل کرنے, اور بڑے چلے ہیں دنیا کو سدھارنے, پہلے خود تو سدھار لیں اپنے آپ کو. اور کیا بھلا ان کے سدھارنے سے دنیا سدھر جائے گی؟ کیا بھلا یہ لوگ اتنے دن سے کام کر رہے ہیں امر بالمعروف کا اور نہیں عن المنکر کا تو کیا دنیا سے کیا برائیاں ختم ہو گئی ہیں؟ اس سے اچھے بیٹھو اپنے گھر پر سکون سے، کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں۔ جی بالکل، ملانی بن گئی ہیں۔ تو آج کے زمانے میں لوگ آپ کو ضرور کہیں گے کہ بڑے آئے ہیں روکنے والے، اور اس طرح کی باتیں آپ کو ضرور سننے کو ملے گی، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا لوگوں کی باتوں سے، اور اگر لوگ نہیں سن رہے ہیں، اور اگر آج جتنے جو دینی آرگنائزیشن سے الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دور میں بہت زیادہ لوگ یہ کام کریں، آپ خود ویسٹرن کنٹریز کا حال دیکھیں کہ پہلے وہاں پر کوئی مسجدیں نہیں ملتی تھی جلدی، آج جگہ جگہ وہاں مسجد ہیں، جگہ جگہ سینٹرز ہیں، وہاں پر بینا لے لیں آپ، یہ اور بھی بہت سارے لے لیں مثالیں آپ کو مل جائے گی۔ تو اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے بہت سارے سینٹرز، بہت سارے آرگنائزیشن آج دنیا میں قائم ہو گئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے سارے آرگنائزیشن دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن بتاؤ کیا گناہ کے کام کم ہوئے ہیں؟ شیطان بھی اپنی طرح کام کر رہا ہے۔ تو لوگوں کے کہنے سے ہم رکیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم کو تو یہ کام مسلسل کرتے رہنا، کوئی سنے نہ سنے، کوئی ہماری بات مانے نہ مانے، کوئی ہمیں ویلکم کرے، کوئی ہمیں دھتکارے، کوئی ہمیں کچھ بھی کہے، ہمیں یہ کام ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے۔ لوگ یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری فرما برداری ہمارے کام نہیں آئے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمارا اپنا گھر آگ سے محفوظ ہے، ہمارا اپنا گھر کوڑے کرکٹ سے محفوظ ہے، بس میں بھلی اور میری عبادت بھلی، اپنے بند حجرے میں میں جتنی چاہوں عبادت کر لوں، باہر کی دنیا سے مجھے کیا غرض اور کیا واسطہ۔ لیکن نہیں، ہر درد مند دل رکھنے والے انسان کے دل میں یہ کسک محسوس ہوتی ہے جب وہ برائی کو دیکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو کس طرح سے اس برائی سے روکوں، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بھلا ظالم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ تو کہا ظلم سے اس کا ہاتھ روک کر، کیونکہ وہ جب وہ ظلم کر رہا ہے تو ایک طرح سے وہ اپنے ہی آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے نا۔ تو آپ لوگوں کو نہ دیکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ اچھا ہمارے ایک اکیلے کے کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو گروہ تھا، تیسرا گروہ، ان کی بات کیا مانی ہو پہلے گروہ نے؟ نہیں مانی، لیکن کیا انہوں نے کام کرنا چھوڑا اپنا؟ وہ جو تیسرا گروہ تھا امر بالمعروف کرنے والا، جو خود بھی نیک تھا اور کیا کر رہا تھا، دوسروں کو بھی روک رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو بیچ والے گروہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ کیوں تم پیچھے پڑے ہو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ لے گا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ اچھا کرنے دو گناہ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ان کو سدھارے گا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ایز اے امت مسلمہ، ایز اے امت محمدیہ؟ تو آج بھی ہر طرف فتنے ہیں، آج بھی ہر طرف ٹیمپٹیشنز ہیں، آج بھی ہر طرف گناہوں کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور آج بھی شیطان پوری طرح سے اپنے جال میں لوگوں کو پھانس رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ تو کیا میں اور آپ چین سے بیٹھ سکتے ہیں بھلا؟ کیا میرے اور آپ کے لیے اس بات کے لیے گنجائش نکلتی ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں؟ بس کافی ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اسرائیلیات ہی سے پتہ چلتا ہے، اور عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ بھی، ان کا بھی نظریہ یہی ہے، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ ایکچولی بنی اسرائیل کے لیے بھی جمعہ کا دن تھا، اور یہ تفسیری روایت میں یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جمعہ کا دن مخصوص تھا، لیکن انہوں نے خود سے لڑ جھگڑ کر ہفتے کا دن لیا، لیکن بعد میں ہفتے کے دن کی بھی پابندی نہیں کر سکے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں جو احادیث ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے والوں کے لیے کے بارے میں فرمایا، نعمان بن بشیر کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے اور خلاف ورزی دے کر خاموش رہنے والوں کی مثال اس جہاز کیسی ہے، یا اس جہاز میں یا اس شپ میں بیٹھنے والے کے لیے کی جیسی ہے کہ جس نے قرآن اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی یعنی نیچے کا فلور آیا، اور کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر کی منزل آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، شپ میں فلور رہتے ہیں، نیچے اور اوپر کا عرشہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر اوپر والی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی تھی، یہ دیکھ کر نیچے رہنے والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ آپ امیجن کر رہے ہیں، آپ امیجن کریے، سمجھ میں آ رہی ہے بات حدیث آپ کو؟ یعنی شپ ہے سمجھے، اس میں دو فلور ہیں، جو نیچے رہنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو اوپر عرشے پر جانا پڑے گا نا، سمندر سے پانی نکالنے کے لیے اوپر عرشے پر جانا پڑے گا، اور عرشے پر جا کر وہ سمندر سے پانی لیں گے۔ جب وہ اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے تو یہ جو اوپر رہنے والے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اب ان کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے نیچے والے نے کیا کیا کہ کشتی کے پیندے میں، کشتی کے نیچے جو ہے سوراخ کر لیا، جو نچلا حصہ ہوتا ہے کشتی کا، تاکہ وہیں سے پانی نکال لیں. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے نچلے حصے میں سوراخ کر لیے تو بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں، اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. سمجھ میں آئی آپ کو حدیث کہ اگر نیچے والے کشتی میں سوراخ کر کے خود ہی پانی نکال رہے تھے کیونکہ ان کو پانی کی ضرورت تھی، تب اوپر والے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو اچھا یہ تو کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، اب اگر انہوں نے ان کا ہاتھ روک لیا اور کشتی میں سوراخ کرنے سے ان کو منع کر دیا ہاتھ روک کر، تو کون کون بچے گا؟ کتنے لوگ ہیں جہاز میں، اوپر والے اور نیچے والے؟ اگر کشتی میں سوراخ ہونے سے بچ گیا تو کون لوگ بچ جائیں گے؟ سب بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر اوپر والے آ کر ان کا ہاتھ نہیں روکتے ہیں اور ان کو سوراخ کرنے دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جی بارک اللہ فیکی، بارک اللہ فیکم. اگر وہ ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں، سوراخ کرنے دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سب کے سب ڈوب جائیں گے، ہے نا؟ تو وہ جو ہم سنتے آئے نا شروع سے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو سنا ہوگا آپ نے یہ شعر کا مصرع کہ بعض اوقات کچھ لوگ، یعنی اگر ہم آج خاموش رہتے ہیں، جیسے کہ جو بیچ والا گروہ تھا، جو درمیانی گروہ تھا، جو خود تو نیک تھا اور وہ ساتھ میں ان کو روک بھی نہیں رہا تھا، خود تو وہ کام نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو اس نے پہلے گروہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، تو کیا ہوا کہ اب وہ تو ڈوبے ہی اور ساتھ میں ان کو بھی لے ڈوبے، یا یہ تو ڈوبے ہی اور ساتھ میں ان کو بھی لے ڈوبے، تو کچھ فائدہ ہوا؟ تو بچ وہی سکتا ہے جو کہ ڈوبنے والوں کا بھی ہاتھ پکڑ لے، جو ڈوبنے والے کام کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لے، ایسے کام سے لوگوں کو روک دے جس کی وجہ سے گناہ عام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا جاتا ہے. تو بہرحال آپ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے جمعہ کا دن مخصوص ہے. سورۃ جمعہ آپ کبھی پڑھیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اے نبی آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. تو سورۃ جمعہ کے نازل ہونے کے بعد جو جمعہ کے احکامات ہم کو ملتے ہیں اور اللہ کے رسول کی احادیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جمعہ کے دن خطبے سے لے کر نماز تک، اور جو خطبے کی اذان ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج کل 10:30 بجے 10 بجے اذان ہو جاتی ہے، تو اس وقت سے لے کر نماز تک کاروبار بند رہیں گے. کیا آج ہم مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں؟ اور کیا ہم مسلمان اپنے ان مسلمان بھائیوں کو منع کرتے ہیں جو جمعہ کے خطبے کے درمیان دکانیں کھلی رکھتے ہیں؟ جی سارے کاروبار چلتے ہیں، فیکٹریز چلتی رہتی ہیں، ایون مسلمانوں کی جو فیکٹریز ہیں، مسلمانوں کے کارخانے سب چلتے رہتے ہیں، اور بس صرف جب امام صاحب جماعت کھڑا کرتے ہیں جب بھاگتے ہیں، خطبہ سننے نہیں جاتے لوگ. اور آپ دیکھیں کہ اب تو یہ رمضان ہے نا، رمضان میں تو یقین جانیے کہ بالکل مسلمانوں کی ساری دکانیں کھلی رہیں گی شیر خرمے کے لیے، ایون جو جمعۃ الوداع جس کو کہتے ہیں کہ اچھا آخری جمعہ ہے، اس آخری جمعہ کو بھی نماز کے دوران بھی دکانیں کھلی ہیں مسلمانوں کی. کیوں؟ کیونکہ شیر خرمے کا سامان جو بیچتے ہیں ان کو اپنا بزنس کرنا ہے. تو ہماری کیا ذمہ داری کہ ہم ایسے بزنس مین لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ہم بتائیں کہ اگر آپ نے جمعہ کے دن اپنا کاروبار بند نہیں کیا تو یہ سیم ویسے ہی ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورا ایک دن نہیں رکھا، بنی اسرائیل کے لیے پورا ایک دن تھا کہ پورے ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیں، کوئی کام کاج نہ کریں، کوئی بزنس نہ کریں. ہمارے لیے کتنے گھنٹے؟ صرف 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے یا 1 گھنٹہ سمجھ لیں، کیونکہ انڈیا میں تو اذان کافی لیٹ ہوتی ہے نا، 12:30 بجے ہوتی ہے اور 2 بجے یا 1:30 بجے تک نماز ختم ہو جاتی ہے. تو کیا ہم 12 سے 2 بجے تک ہی ہم اپنی دکانیں بند نہیں کر سکتے، اپنے کاروبار بند نہیں کر سکتے؟ تو اگر ہم نے یہ روکنے کا کام نہیں کیا ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو، ہمارے مسلمان لوگوں کو کہ اپنا کاروبار بند رکھیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے اس عذاب کی لپیٹ میں ہم چپ رہنے والے، ہم خاموش رہنے والے لوگ بھی آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے جو کہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر آج ہم یہ سب کام دیکھتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جمعہ کے دن، مسلمان خطبے کے دوران، مسلمان جمعہ کی اذان کے وقت دکانیں بند نہیں کرتے، اپنے کاروبار شروع رکھتے ہیں، تو کیا ہوگا اگر ہم نے نہیں روکا؟ تو سمجھے ہمارے اندر ایمان کا جو سب سے کمزور ترین درجہ ہے وہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اور یہ جو اصحاب سبت پر جو عذاب کی نوعیت تھی، جو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن میں ان تینوں گروہ میں سے ایک کے متعلق کہا ہے کہ ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا، تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے صرف ان کو بچایا جو برائی سے منع کر رہے تھے، دوسرے گروہ کا کوئی ذکر نہیں. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ان کو بچا لیا گیا، ان کو ہلکا عذاب دیا گیا ہو، کیونکہ کچھ کو تو جو نافرمانی کر رہے تھے ان کو بندر بنا دیا گیا، اور جو دوسرے لوگ تھے جو روک نہیں رہے تھے ان کو کچھ اور عذاب دیا گیا. ان کو بندر تو نہیں بنایا گیا لیکن کچھ اور عذاب دیا گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، بندر بنے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے. 3 دن کے بعد ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی. اور ایک اور حدیث سے، جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی پہلے جمعہ کا دن تھا لیکن انہوں نے لڑ جھگڑ کر ہفتے کا دن لیا، اور امت مسلمہ سب سے بعد میں آئی لیکن امت مسلمہ سب سے آگے رہے گی کیونکہ اس کو جمعہ کا دن ہے. پھر ایک دن پیچھے یہود ہو گئے اور نصارہ اس سے اور ایک دن پیچھے چلے گئے، یعنی بعد میں. اور یہ نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے دن مخصوص کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سنڈے مقرر نہیں ہوا تھا. جی، تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ کیا ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ اور ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں. اور جو سبت کے معنی بتائے گئے، ایکچولی سبت کے جو معنی ہوتے ہیں لفظی معنی راحت اور سکون کے ہیں اور آرام کے ہیں، اور اسی لیے اس کو یوم سبت کہا جاتا ہے. یہ اصحاب سبت کہتے ہیں، یعنی سبت کے معنی آرام کرنے کے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اصحاب سبت ہفتے کے دن کیا کرتے تھے؟ آرام کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے، یا عبادت سے اپنے آپ کو سکون اور راحت پہنچاتے تھے. دنیا کا کوئی کام کاج ان کو کرنے کی اس دن اجازت نہیں تھی. تو ہفتے کے دن وہ لوگ آرام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. اور چونکہ وہ درمیانی گروہ کو اس لیے سزا ملی کہ وہ اس گناہ کے کام سے منع نہیں کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گویا جیسے برائی کرنا جرم ہے، ویسے ہی برائی سے نہ روکنا بھی کیا ہے؟ جرم ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر بھی عذاب نازل ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. اب میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. ہمیں اٹھ کر یہ کام کرنا ہے. ہمارے لیے زمین نرم کر دی گئی ہے. آج کا دور دراصل دیکھا جائے تو بہت ہی سازگار ہے ہمارے لیے دعوت دین کے لیے، امر بالمعروف کے لیے اور نہیں عن المنکر کے لیے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے سورسز، ایسے ذرائع ہیں جس سے الحمدللہ ہم یہ کام بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے اٹھیں، یہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں، اور یہ کام فرض سمجھ کر کریں کیونکہ یہ فریضہ ہے ہمارے ذمے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ضرور ایسی رہے گی جو میرے سنت پر قائم رہے گی، کہ وہ برائی سے روکتی رہے گی اور بھلائی کا حکم دیتے رہے گی. تو ہمیں بھی اس میں شامل ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو محفوظ رکھتا ہے، یا انہی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بری قرار دے گا جنہوں نے امر بالمعروف کا کام کیا اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہے اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہے. اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سے پوچھ ہوگی، ہمارے سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے میرے حکم کے خلاف ورزی ہوتی رہی، تمہارے سامنے لوگ میری حدود کو پامال کرتے رہے، تمہارے سامنے لوگ میری آیات کا مذاق اڑاتے تھے، تمہارے سامنے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے. اور تم کو جب اللہ تعالیٰ نے پاور دیا، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی تھی، تم کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے سورسز دیے ہیں، تو کیا تم نے ان سورسز کو استعمال کیا؟ کیا تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا؟ کیا تم نے یہ فریضہ جو تمہارے ذمے تھا اس کو ادا کیا؟ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورے میں 2 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ایک ہی سورت میں 2 دفعہ یہ بات موجود ہے. تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کہ ہم یہ کام انجام دیں. اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا انجام یہ بنی اسرائیل جیسا ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک یہ کام کو کرنے والا بنائے. جتنی ہماری کوشش ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنے ہمارے سورسز ہیں، ہم سے صرف ہمارے سورسز کے تعلق سے ہی پوچھا جائے گا، اور ہمارے کام کرنے کے نتیجے میں کتنے لوگ اس سے بچے وہ نہیں پوچھا جائے گا. بس اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھے گا کہ تم نے کوشش کی تھی نہیں کی تھی. اگر ہم نے کوشش کی تھی تو الحمدللہ ہم بچ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی تھی تو پھر ہم پکڑ میں آ جائیں گے. تو آج آپ کے جو احتسابی سوالات ہیں، 3 سوال، کہ کیا آج ہم اپنی ذمہ داری یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی ذمہ داری یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، تین گروہ میں سے کون سا گروہ بچا لیا گیا اور میں کس گروہ میں شامل ہونا چاہتی ہوں؟ تھرڈ کوشچن ہے، وہ کون کون سے کام ہیں جو منع ہیں لیکن مزین ہو کر یا انہیں خوبصورت بنا کر آج ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یا ہمارے سامنے وہ آتے رہتے ہیں، جیسے کہ مچھلیوں کا ابھر ابھر کر آنا، تو آج ہمیں ٹیمپٹ کرنے کے لیے وہ کون کون سے کام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جس کی وجہ سے ہم پامال کرتے ہیں؟ تو تھرڈ کوشچن ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو منع ہیں لیکن خوبصورت اور مزین ہو کر ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے، مثال کے طور پر جیسے مچھلیاں ابھر کر آتی تھیں، تو آپ کو وہ کام لکھنے ہیں، وہ چیزیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں ایسی جو کہ آج ہمارے سامنے آتی ہیں خوبصورت بن کر اور انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ ہیلے بہانوں سے اس میں انوالو ہوتا ہے، اچھا میں تو بس یہ کر رہا ہوں، اچھا میں تو بس وہ کر رہا ہوں، اچھا میں نے تو بس یہ اس لیے کیا تھا کہ میں اس طرح سے خبریں دیکھنا چاہتا ہوں بس اور کچھ نہیں، اور پھر وہ جو ہے دھیرے دھیرے ہیلے بہانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے اندر انوالو ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو ہیلے بہانے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہیلے بہانوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حرام کو حلال کر لینا یا حلال کو حرام کر لینا، اور یہ جو گناہ پر ریزن دینے کی بات آتی ہے ایکچولی وہی ہیلے بہانے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شیطان نے اپنے گناہ پر وہ جری ہوا اور ریزن بھی پیش کیا، یعنی الٹا دوسروں کو بلیم کیا اور ریزننگ کرنے لگا کہ چونکہ یہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی بلیم کیا کہ فبیما اغویتنی، کہ بس تیرے مجھے تو نے بہکایا، نعوذ باللہ، اپنا قصور تو اس نے نہیں دیکھا شیطان نے، الٹا اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا کہ چونکہ تو نے مجھے بہکایا لہٰذا میں تیری ذریت کے آگے پیچھے سے آؤں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ تو گناہ کرنا تو ہے ہی ایک بہت بڑا گناہ، لیکن گناہ کی ریزننگ کرنا اور گناہ کرنے کے بعد ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا، دراصل یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کا کام یعنی تبلیغ مرتے دم تک کرتے رہیں، ظالم کو اگر ہم کہیں دیکھیں تو اس سے ہاتھ سے روکنے والے بنیں، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو ہم کیا کریں، اس کو زبان سے روکیں، اور کم از کم زبان سے روکنے کا کام تو ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ایمان کے کمزور ترین درجے پر نہیں جانا ہے کہ ہم صرف دل میں برا سمجھیں، کیونکہ جب دل میں برا سمجھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی بعد میں دھیرے دھیرے اس میں انوالو ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ واقعات سے ہمیں سبق سیکھنے والا بنائے۔ یہ واقعات کس طرح سے، اس زمانے کے واقعات کو آج ہم کس طرح سے اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس میں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے اس سے سبق حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔